الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ آل محمد اجل فرج. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو قوانین کے اوپر حکمتوں کے خلق فرمایا ہے. دنیا میں ان قوانین اور ان حکمتوں سے کوئی استثناء ممکن نہیں ہے. اگر خدا نمتار نے کوئی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے لیے قوانین طے کیے ہیں. ہم اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ذمہ داریوں کو کسی اور اصول کے تحت انجام دینے کی کوشش کریں. وہی جو خدا کے قوانین ہیں انہی کے تحت انجام پانا ہے. خدا نے ہمیں ذمہ دار قرار دیا ہے پرچم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کام کا ایک طریقہ کار ہے، اس کام کے اصول ہیں. جن قوموں نے ان اصولوں کو طے کیا ہے، ان قوموں نے دین کو پھیلایا، دین سے نصرت حاصل کیے، دین کی نصرت کو خود بھی پہنچیں، دوسروں کی مدد کی. چند مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس اعتبار سے دور بہت اچھا دور ہے کہ مثلا ہم نے دیکھ لیا کس طریقے سے مثلا حزب اللہ کو کامیابی نصیب ملی، کس طریقے سے مومنین نے، پوری دنیا کے مومنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمیں فخر ملا ان کی کامیابی سے. یہ چیزیں بلا اصول نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو اجتماع مومنین لبنان میں ہے اتنا اجتماع مومنین دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. تعداد میں تو بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان کو. لبنان کی ویسے ہی آبادی بہت کم ہے، اس میں مومنین جنوبی لبنان کتنے ہوں گے؟ تو تعداد کا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کچھ اصولوں کو طے کیا، اور ان اصولوں کو طے کرتے ہوئے کچھ کامیابیوں کو حاصل کیا. کیا ایسا ہے کہ خدا نے انہی کو کامیابی دینی ہے، دوسروں کو نہیں دینی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. جو قوم بھی ان اصولوں کو طے کرے گی، ان اصولوں پہ عمل کرے گی، وہ بھی کامیابی حاصل کرے گی، وہ بھی اسی سعادت تک پہنچ جائیں گے. ہم اور اب بھی ایسے ہیں. قطعاً تصور نہیں کیجیے گا کہ خدا نمتار نے مثلاً نعوذ باللہ یہاں کے مومنین کے لیے دروازے بند کیے ہوں گے. کیوں خدا اس کام کو کرے گا؟ یعنی خدا نمتار کے نظام میں اپنے کسی بندے سے غیر معمولی چاہت اور کسی بندے سے غیر معمولی دوری یہ کیوں ہوں گی؟ یہ تو خود بندہ کرے گا تو نزدیک جائے گا، بندہ نہیں چاہے گا تو دور ہو جائے گا. تو جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم اپنی خرابیوں کا جائزہ لیتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں گے کامیابیاں نصیب ہوں گی. اور ان خرابیوں کی اصلاح بھی بہت مشکل عمل نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جو بات سمجھ میں نہیں آتی. واقعی شیطان کا فریب کتنا عجیب شدید ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اس کو بھی ترک نہیں کر رہے. مشکل وہاں نہیں ہے جہاں ہم نہیں جانتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہیں, ہمارے پاس مثال کے طور پر وہ علمی ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کریں, میں قبول کرتا ہوں کہ اس علمی ماحول کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں وہ مدارس, وہ علماء, وہ علمی ماحول بنانا پڑے گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ اب اس کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے, نہیں, راستے موجود ہیں, چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہمیں دینی ہیں پھر خدا توفیقات میں اضافہ کر دے گا, اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام انجام پا جائیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہمیں دینی ہیں وہ قربانیاں ہم کب دیں گے؟ مثلا سادہ سی بات ہے, اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ اگر واقعی کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو بہت عجیب سی بات ہے. سب جانتے ہیں اس کو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. اگر ایک معاشرہ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے اتنا ہی کر لے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچے, سوچو جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک گناہ سے بچ گئے. اور اگر ایک معاشرہ سچا ہو جائے, میں سمجھتا ہوں اب وہ جو ترقی کی دوڑ تھی اس میں شامل ہو گیا. لیکن کوئی معاشرہ کیا, ہم جھوٹ بولتے رہیں گے خدا ہمیں ترقی دے گا؟ کیوں دے گا؟ جھوٹوں کو خدا نے بتایا کہ دینی مقام نہیں ملتا ہے. تو احسان محترم, مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم بعض اوقات بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو بنیادی ترین مشکلات ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. مثلا اگر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں چند دنوں سے کہ شیعت کا ارتقاء کیا ہے, شیعت کا ماضی کیا ہے, شیعت کس طرف بڑھ رہی ہے, اور میں مجبور ہوا کہ کل میں آپ کی خدمت میں توقف کروں اور اس مشکل کی طرف چند منٹس آپ کی توجہ لوں کہ جس میں ہمارے خاندانی مسائل پیش آتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل رکے ہوئے ہیں اور ہمارے قوم میں ترقی نہیں ہو رہی, اور میں مجبور ہوں ایک دن اور لوں, کچھ اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کام ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے رکے ہوئے ہیں. اگر وہ چھوٹی پریشانیاں ختم ہوں تو پھر وہ بڑے کام بھی انجام پائیں گے. اور وہ جو شیطان کا دھوکہ ہے وہ یہی ہے, وہ جانتا ہے اس قوم کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ جانتا ہے اس بندے کے اندر نہیں معلوم کن کن مقامات تک پہنچنے کی طاقت ہے, تو وہ بندے سے ان مقامات کو بھی چھپا دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس کی نظر میں اتنا اہم کر دیتا ہے کہ وہ سب سے محروم رہ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی زندگی کے اہم ترین امتحانات سے گزر رہا ہو, زندگی کا اہم ترین اس کو امتحان دینا ہو, اس وجہ سے فیل ہو جائے کہ اس کو گرمی لگ رہی تھی اس وقت. کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے اتنے اہم امتحان سے گزر رہے تھے, اس وجہ سے فیل ہو گئے کہ گرمی لگ رہی تھی. اور گرمی کتنی کر لیتی, کیا متاثر کر لیتی, قتل تو نہیں کر دیتی, لیکن تھوڑے سے اس مسئلے کی وجہ سے اتنے بڑے زندگی کے فائدے کو کھو دیا. تو ہم قوم ہونے کے ناطے یہی دیکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں جو اگر صحیح ہو جائیں تو قوم ترقی کرے گی, پتہ نہیں کن کن مدارس پہ پہنچ جائے گی, لیکن وہ چھوٹی باتیں صحیح نہیں ہو کے دے رہے ہیں. اب کوشش کرتا ہوں ایک دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ یہ سیشن اتمام حجت کے طور پہ سمجھ لیں, یعنی ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ خدا اس سے سوال نہ کرے کہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, تمہیں آنکھوں کے سامنے کچھ برائیاں انجام پا رہی ہیں, کہ ان کو کیوں نہیں بولا, کہ اگر ان پہ بول دیتے اور وہ صحیح ہو جاتی تو شاید وہ بڑے کام بھی ہو جاتے. اور اب نہ بڑے کام ہوں اور نہ چھوٹے کام ہوں, تو ان میں سے چند مسائل پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس وقت کی مشکلات میں سے ایک مشکل جو ہمارے سامنے آئی جس پہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ خاندانی مسائل تھے, کہ ہم خاندانی مسائل کی جال میں پھنس گئے, ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے, بچوں کی تربیت ختم ہو گئی ہے اور بہت سارے مسائل. اچھا یہ خاندانی مسائل کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ مثلا صرف انسان یہ سوچے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں, تقریباً طے شدہ ہے کہ بڑھ رہے ہیں, تقریباً طے شدہ ہے, یعنی جو 10 سال پہلے تھے وہ آج سے کم تھے اب زیادہ ہے. توقع رکھیں کہ 10 سال آگے میں صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کوشش کریں گے تو صحیح ہو جائیں گے, نہیں کوشش کریں گے بدتر ہو جائیں گے. صحیح. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بدتر کیوں ہو رہے ہیں, کیا مشکل پیش آئی ہے کہ مثال کے طور پر مسائل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے عمومی طور پر 10 سال پہلے لوگ زیادہ دیندار تھے, میں کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہے. عمومی طور پر لوگ 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے آج سے زیادہ دیندار نہیں تھے. اس وقت دین پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہے, اس وقت دین پہ توجہ زیادہ ہے. مثلا اگر مقایسے میں دیکھا جائے 25 سال پہلے لوگ زیادہ نماز پہ توجہ دے رہے تھے یا اب زیادہ دے رہے ہیں. 25 سال پہلے لوگ عبادات پہ زیادہ توجہ دے رہے تھے یا اب زیادہ دے رہے ہیں. تو ہمارے خیال میں دین کا مجموعی پیرامیٹر اس وقت اوپر آ رہا ہے. پھر مشکل کہاں پہ آ رہی ہے؟ بہت بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ دین میں کچھ چیزیں اچھائی پہ جا رہی ہیں, اسی حساب سے کچھ برائیاں ہیں جو بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. یعنی ہماری مشکل اس وقت کم از کم اس محلے کی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں, نہیں, یہ مشکل نہیں ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ بے دینی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اب دین کی رسم بھی بڑھ رہی ہے, اس لیے میں رسم کہہ رہا ہوں, حقیقت نہیں کہہ رہا. دین کی کچھ رسوم بڑھ رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ بے دینی کی کچھ چیزیں اتنی تیزی سے گھسی ہوئی ہیں کہ وہ اس دین کے اثرات کو زائل کر رہی ہیں. مثلا اور ان بے دینی کے اثرات کی وجہ سے یہ ہماری زندگی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. اگر ہم انہیں کنٹرول نہیں کریں گے, یہ دین پر توجہ دینا یہ ہمیں زیادہ کام نہیں آئے گا. مثلا اگر میں پہلے کم نمازیں پڑھتا تھا, اب زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں. پہلے کم زیارت پڑھتا تھا, اب زیادہ زیارت پڑھ رہا ہوں. لیکن پہلے کم گناہ کر رہا تھا, اب زیادہ گناہ کر رہا ہوں. تو توقع کروں گا کہ یہ عبادات مجھے فائدہ دیں گی؟ میں نہیں سمجھتا. اس سے بہتر تھا کہ میری عبادات کم رہتی اور گناہ بھی کم رہتے, گناہ بھی کم رہتے. یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے زیادہ عبادت کرنا بڑا کام ہے یا گناہ ترک کرنا بڑا کام ہے, تو میں کہوں گا زیادہ اہم گناہ ترک کرنا. بغاوت تو ختم ہو پہلے, گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بغاوت ہے. تو جب تک کوئی بندہ باغی ہے وہ بندہ نہیں ہے اصلا, اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو پائیں گی. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا تعالیٰ صاحبان تقویٰ سے اعمال کو قبول فرماتا ہے. اچھا اب وہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے عبادات کے اثر کم ہو رہے ہیں؟ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کیا ہونا چاہیے یہ بھی عرض کر دوں. مثلا جب ہم یہ گفتگو کر لیں گے اس کے بعد میں کیا ہونا چاہیے, ایک بات تو یہ ہو کہ جو ہم نے کہا وہ آپ نے سنا, 40-45 منٹ گزر جائیں گے, آپ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے, ہم اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں, کوئی توجہ نہ دے کہ کرنا کیا تھا, ظاہر ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اتنے آپ یہاں پہ تشریف لائے, جمع ہوئے, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال پائیں گے. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے یہ توجہ دینی ہوگی کہ یہ جو کچھ بتایا گیا ہے اس میں سے میرے کام آنے والی چیز کیا ہے. اگر مثلا فرض کیجئے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ جملات کہے, مثلا میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور میں اپنے نعوذ باللہ جھوٹ پہ توجہ نہیں دوں, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکار ہو گیا سب کچھ. یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ غیبت نہیں کرنی ہے اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں بھی غیبت کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ پھر فائدہ نہیں ہوگا, پھر فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے لیے سوچنا شروع کر دیں. اصلاح کے معاملے میں انسان پہلے اپنے آپ کو سوچے. یعنی ابھی ہوتا یہ ہے, جیسے فرض کیجئے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ خاندان کے اندر مشکلات ہیں, تو ہر آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ غلط ہے, مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, تو یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ میں بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہوں؟ ہم دوسرے کے کندھے پہ کیوں ڈالتے رہے؟ اس لیے کل میں آپ کی خدمت میں اصرار کر رہا تھا اور اب میں صراحتاً عرض کر رہا ہوں, اپنے آپ سے شروع کریں. دوسروں کے بارے میں ورڈکس اور فیصلے ایشو کرنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. یعنی کل اگر میں یہ کہوں کہ ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ میں صحیح تھا, تو ان باتوں سے یہ کیوں ثابت نہیں ہو رہا کہ میں نے بھی کچھ جگہ پہ غلطی کی تھی؟ وہاں سے صحیح کر. دوسرا تو اصلاح نہیں کرے گا, فرض کرنے تو میں تو اصلاح کروں کم از کم. اچھا اب اصلاح کہاں سے شروع کریں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایسے عرض کیا تھا کہ ایک چیک لسٹ سوچ لیں. وہ چیک لسٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع یہاں سے ہونی چاہیے کہ جھوٹ تو زبان سے نہیں نکل رہا ہے, یہ مشکلات کی جڑ ہے، تمام مصیبتوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوگی، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ جا کر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر چیک کرنا شروع کر دیں، چاہے مثلا 6 مہینے میں ایک دفعہ بولا ہو، کیوں بولا ہے؟ اس 6 مہینے میں ایک دفعہ بولنے کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، زندگی پہ اثر پڑے گا، تو اس کو چیک کیا جائے کہ میری زندگی میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ نے ہمیں غیبت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، ہماری زندگی میں غیبت نہیں ہونی چاہیے. خدا تعالیٰ نے ہمیں مکاریوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. ہم مکر و فریب کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے کے لیے کوئی برائی کا منصوبہ بنایا، ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی واضح احانت کریں. نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بے شرم ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ کہ اندر کو اتنا اچھا کر لیں کہ دکھانے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. میں نے کوئی برائی سوچی نہیں کسی کے لیے کہ میں اس کو چھپاؤں اور پھر اس کو چھپا کر کچھ اور دکھاؤں، اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. ان تمام کے پیچھے ایک مشکل چل رہی ہے اور وہ ہماری جان کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ ہماری میڈیا کی مشکل ہے. اور اس پہ کتنی دفعہ میں آپ کی خدمت میں آرائش پیش کر چکا ہوں، لیکن آخر میں انسان جا کے دیکھتا ہے کہ نہیں، اس مصیبت سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے. اور بہت سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ ہماری مشکل یہاں سے آ رہی ہے، بالکل واضح ہے کہ ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے. 3-4 سال پہلے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے کہ اگر ٹی وی نہ دیکھیں تو کیا ہوگا، اور الحمدللہ اس پہ فخر کرتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، بر وقت فیصلہ کیا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. اور میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر اچھا ٹی وی کا مطلب کیا ہے؟ ٹی وی کا مطلب نامناسب میڈیا ہے. ورنہ کبھی ہم کہتے ہیں ٹی وی نہ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی کے اوپر بعض اچھی سیریلز دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہم نوحے دیکھتے ہیں، ہم اس میں بعض اوقات کوئی دین کے نام پر آئی ہوئی معلومات دیکھتے ہیں، اس کا تھوڑی تذکرہ کر رہے ہیں. ٹی وی کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ کوئی اس کو تفریح کے لیے دیکھ رہا ہے، ان چینلز کو جو تفریح کے نام پہ آ رہے ہیں، جن میں تفریح نہیں ہے، تباہی کی سوا کچھ نہیں ہے. یا مثلا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے وقت گزارنے کے لیے ٹی وی کو استعمال کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم اور آپ اصلاح کیسے کریں گے اگر ہم یہ کر رہے ہیں. اصلاح ناممکن ہے. میرے جیسے کمزور بولنے والے تو چھوڑ دیجئے، بہت اچھے بولنے والے، بڑے پرہیزگار لوگ سینکڑوں سال بھی بولتے رہیں گے، کوئی اصلاح نہیں آئیں گی جب تک ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بنانے والوں نے سوچ کر بنایا ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے سے قوموں کو ٹریک کرنا ہے. آپ کس کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مثلا فرض فرمائیے ایک بچہ 6 سال کا 7 سال کا 8 سال کا مقابلہ کرے 40 سال کے آدمی سے، اس کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ میڈیا جن لوگوں نے بنایا ہے، یہ ڈراماز یہ جن لوگوں نے بنائے ہیں، جنہوں نے موویز بنائی ہیں، انہوں نے آپ کی نفسیات پر اتنا ماہرانہ کام کیا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے آپ کی نفسیات کے تمام اسرار رموز کو سمجھتے ہوئے گمراہ کرنے کی خاطر یہ سب کچھ بنایا ہے. اب کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم پر اثر نہیں پڑتا، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اثر نہیں پڑے گا، قطعاً اثر پڑے گا. تو آپ کے اور میرے پاس بہترین راستہ یہ ہے، اگر کوئی برادرانہ مشورے کو قبول کرے، بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کو کم از کم انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال مت کیجیے. ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے قطعاً انٹرٹینمنٹ کے معاملے میں استفادہ مت کیجیے. اب اس سے بھی اور زیادہ پریسائز، اس سے بھی بہت زیادہ اور تاکید پھیلاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. اچھا، اب ڈر یہ لگتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک موضوع لیا شیعت کا ارتقاء، اس موضوع کا اس سے کوئی تعلق ہے تو کوئی ہم پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی اس موضوع کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. بالواسطہ تعلق بنتا ہے. شیعت کے ارتقاء میں ہم چاہتے ہیں یہ قوم بھی ترقی کرے. یہ شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے ارتقاء میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تو نہیں بتائیں گے تو کیسے ترقی ہوگی؟ اس خاطر بالواسطہ ہمیں اس موضوع میں جانا پڑتا ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، صاف بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ جد و جہد کر رہے ہیں وہ دین پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر موضوع کے اندر آئے یا نہ آئے دین کی کوئی ضرورت احساس کریں گے تو پھر وقفہ لے کر اس ضرورت کو بیان کر دیں گے. تو موضوع سے کچھ ریلیونس بھی بنتی ہے، نہیں بھی بنتی ہو تو وجوب جب آ جائے سر کے اوپر تو پھر ہم موضوع کو تھوڑا بہت اجازت لیے بغیر اس کام کو ہمیں کرنا پڑے گا. وہ مسئلہ ہے خواتین کا ٹیلی ویژن چینل سے اٹیچمنٹ. ہم جانتے ہیں خدا نورتان نے خاندانی جو تعلقات بنائے ہیں وہ ایسے بنائے ہیں, ایک عورت صحیح ہو ایک نسل صحیح ہے, ایک عورت صحیح ہو ایک نسل صحیح ہے, ایک مرد خراب ہو معمولاً ایک ذات خراب ہے, معمولاً ایسا ہے. یعنی یقین فرمائیے, میں ایک دفعہ افریقہ میں سفر کر رہا تھا, افریقہ میں سفر کے دوران ایک ملک کے اندر تھا اور وہاں پر میں نے ایک نہیں معلوم کس ایج گروپ میں رہی ہوں گی باہر, ایک خاتون کو بہت اچھے اسلامی پردے میں دیکھا, بہت اچھے اسلامی پردے میں. آپ سمجھ نہیں سکتے میرے دل سے اتنی دعائیں نکلی کہ یہ جزیرہ امن ہے, یہ جزیرہ ہدایت ہے. اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر اس نے جو اسلامی پردہ کیا ہوا تھا تہذیب کے ساتھ, اسلامی ثقافت کے ساتھ, دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہدایت آئے گی. ایک عورت ایک ہدایت ہوتی ہے, وہ بچوں کی ہدایت کے لیے, حتیٰ شوہر کی ہدایت کے لیے, اپنے گھرانے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے دشمن بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر وہ ایک مرد کو بہکا لے گا, اس مرد کو سنبھالنے کے لیے ایک مومنہ عورت سنبھال سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایک مومنہ کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا, اب سنبھالنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب تقریباً یقین سے کہنا پڑے گا کہ یا تو سب بگڑ جائیں گے یا منتشر ہو جائیں گے, سنبھالنا ممکن نہیں ہے. بہت سخت کام ہے, بہت سخت کام ہے کہ کسی خاندان کے اندر, کسی گھرانے کے اندر کوئی عورت جو بنیادی کردار ادا کر رہی ہو وہ بگڑ جائے اور وہ گھرانہ پھر بھی اللہ کے راستے کے اوپر پابندی سے باقی رہ جائے, یا وہ گھرانہ منتشر ہو جاتا ہے یا نعوذ باللہ گمراہی سے دوچار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. اچھا, جب انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے اسی الغار کو شروع کیا. ان کے بہت سارے اور بھی مفادات وابستہ ہیں اس سے. یعنی ایک تو شیطانی مفاد ہے, شیطانی مفاد ہے کہ اگر عورت کو گمراہ کر لیا تو سب کچھ آگے ہو جائے گا, شیطان کے راستے پہ چل نکلے گا. ان کے مادی مفادات بھی بہت زیادہ وابستہ ہیں. مادی مفادات کیسے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ عورت کے اندر ایک حص ہے, حص جمال, خوبصورتی کی حص, اور عورت کے اندر ایک خواہش ہے کہ اس کو خوبصورت نظر آنا ہے. عورت کے اندر ایک خواہش ہے, انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا کہ یہ جو خوبصورتی کی خواہش تھی یہ تقوی اور پرہیزگاری کے بجائے جسم کی خوبصورتی میں تبدیل ہو جائے. عورت کی یہ خواہش کہ وہ خوبصورت نظر آئے, اس کو ہم لوگ اصطلاحاً جو سیکھتے ہیں علماء سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی حس جمال ہے جو خداوند متعال کے جمال کا مظہر ہے. حقیقت یہ ہے, عورت خداوند متعال کے جمال کا مظہر. خداوند متعال کا جمال کیا ہے؟ خداوند متعال کا جمال اس کی رحیمیت ہے, رحم کرتا ہے, بندوں پہ رحم کرتا ہے. عورت کے اندر جو حس رحم ہے مرد کے اندر قابل تصور بھی نہیں ہے. خداوند متعال محبت کرتا ہے. جو عورت کے اندر محبت کا عنصر ہے کہ وہ کبھی اپنے بچے کے لیے رات کو کھڑی ہو جائے گی, بیدار ہو جائے گی, مصیبتیں اٹھائے گی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عورت مصیبتیں اٹھاتی ہے اپنے بچوں کے لیے, یہ جو رحم کا اظہار کرتی ہے, یہ جو محبت کا اظہار کرتی ہے, یہ مرد کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت میں خدا نمتال کے جمال کی بہت ساری نشانیاں ہیں. عورت کے اندر خود بخود جذبات بہت مضبوط ہیں, بہت مضبوط جذبات. مرد کے اندر جذبات اتنے وسیع نہیں ہیں. اب میں اس بات کو سوچتے ہوئے کہتا ہوں, عورت کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پہ جانا بہت آسان ہے. عورت کے اندر چونکہ جذبات قوی ہیں, وہ اگر خدا نمتال سے توبہ کرنے کے راستے پر جائے, خدا نمتال سے رابطے کی طرف جائے, تو مجھے نہیں لگتا ہے جیسے عورت کے اندر یہ راستہ زیادہ آسان ہے مرد کے مقابلے میں. تو اس کے اندر جمال خدا کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب ان تمام خواہشات کو شیطانی نظام نے اپنے مفاد میں استعمال کیا ہے. چونکہ عورت کے اندر محبت کا اظہار زیادہ ہے تو اس کو کسی طرح سے مائل کیا ہے کہ محبت کا اظہار گلیوں اور بازاروں کے اندر ہو, عورت کے اندر جمال ہے, خوبصورت بننے کی خواہش ہے, خوبصورت بننے کی خواہش تقوی اور پرہیزگاری کی بجائے اس کو مادی خواہش کی طرف لے گئے, تو فیشن میں تبدیل کر دیا انہوں نے عورت کی ان خواہشات کو لے کر, ایک طرف سے فیشن, دوسری طرف سے فحشا کا ڈھیر لگا دیا. اچھا ان دونوں کے ان کو مادی فوائد ملنے تھے, ان کو مادی فوائد ملنے تھے. عورت جتنا فیشن کی طرف لے کر جائے گی فیشن انڈسٹری کام کرے گی, وہاں سے ان کو پیسہ ملے گا, اور ایسا پیسہ ملے گا جس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے, کوئی عقلی بنیاد نہیں. بس ایک لباس خریدا گیا ہے, اس لباس کے اندر ایک سال تک چلنے کا امکان ہے, لیکن یہ 3 مہینے میں آبسولیٹ ہو جائے گا. کوئی عقلی وجہ نہیں ہے کہ اس کو 3 مہینے میں پھینکا جائے, لیکن فیشن چینج ہوگا اور جو انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی. یا مثال کے طور پر کتنا پیسہ خرچ کرے گی اپنے زیب و زمائش کے اوپر, کتنا پیسہ خرچ کرے گی اپنے فیشن اور میک اپ کے اوپر, کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرے. تو ان کے مفادات اس کے اندر وابستہ ہے, جتنا زیادہ فحشا کی طرف جائیں گے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے آسان ترین راستہ یہی ہے. آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, چند عورتوں کو فحشا پہ مائل کر دیں, وہ قوم تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. آپ کہیں گے مغربی لوگ فحشا پر گئے ہیں لیکن وہ تباہ نہیں ہوئے, آپ اندازہ نہیں لگا پا رہے وہ لوگ کہاں پہنچ گئے. آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ, ہم اور آپ اس وقت شاید اندازہ نہیں لگا پا رہے, لیکن زیادہ عرصہ نہیں ہے, جب اندازہ لگانا بہت آسان ہو جائے گا. کچھ زیادہ عرصہ نہیں بچا ہے جس کے اندر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ کہاں پہنچے ہیں. باہر تو انہوں نے اس حصے جمال کو جو عورت کے اندر ہے, بجائے یہ کہ کمال کی طرف جانے دیتے اسے, اس کو زوال کی طرف مائل کر دیا, اس کو فحشا کی طرف لگا دیا, اس کو حسن پرستی کی طرف لگا دیا, اس کو میک اپ اور فیشن کی طرف لگا دیا. اچھا اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے مردوں کے اوپر زوال خود بخود آنا ہے, مردوں کے اوپر زوال خود بخود آنا ہے. ادھر سے مرد کو ایسا بنایا, اسی میڈیا نے مرد کو ایسا بنایا کہ مرد اپنی خواہشات کی تسکین بازاروں میں چاہتا ہے. مرد کو ایسا بنا دیا, اس نے وحشی جانور کی طرح بنا دیا کہ وہ جہاں مزہ دیکھے وہاں لپک پڑے, تو بجائے یہ کہ وہ اس محدودے میں رہے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے, انہوں نے بازاروں اور جگہوں کو, کام کی جگہوں کو, انہوں نے انسان کی وحشیانہ خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ قرار دے دیا. نتیجہ اس پورے ٹریک میں سوسائٹی پھنس گئی. اچھا اس پورے کی ایک قربانی وہ پیسہ ہے جو بلا وجہ میں ضائع ہو گیا, ایک قربانی وہ ذہنی سکون ہے جو مرد اور عورت کے ہاتھ سے نکل گیا, ایک قربانی, سب سے بڑی قربانی خود فیملی کا نظام ہے. سب سے بڑی قربانی فیملی کا نظام, خاندان کا نظام. خدا نمتان کے دین میں خاندان کو بہت اہمیت حاصل ہے, کیونکہ خاندان سے بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. خاندان سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے, خاندان سے اخلاق ارث میں آگے بڑھتے ہیں. اگر خاندانی نظام نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل ڈس آرڈر ہے, یہ بے نظمی ہے معاشرے کے اندر. انہوں نے فحشا کے ذریعے سے, فیشن کے ذریعے سے, مرد کو وحشیانہ جانور بنانے کے ذریعے سے خاندانی نظام کو توڑ دیا. جب خاندانی نظام ٹوٹتا ہے تو سب تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, سب برباد ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے, پرسائسلی نظر آ رہی ہے. ہاں 20 سال پہلے طلاق کا یہ ریشو نہیں تھا جو اس وقت, 20 سال پہلے گھروں کے اندر بے سکونی اس حد میں نہیں تھی جو اب ہے. گھروں کے داخلی جھگڑے جن سے ظاہر اولادیں متاثر ہوتی ہیں اس حد میں نہیں تھے جو اب ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے جبکہ دین ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے؟ جب دین ترقی کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن پیچھے ایلیمنٹ وہی میڈیا کا ایلیمنٹ کہ اس نے اس طریقے سے یہ الگار کی ہوئی ہے کہ ہم اس کا سامنا نہیں کر پا رہے. اب میں صرف ایک مثال عرض کر دوں, گرچہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کو اس طرح سے عرض کروں, لیکن میں مجبور ہوں تاکہ میں کنونس کر سکوں ان ذہنوں کو جو تھوڑا بہت اس کے اوپر سوچنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ مرد جو میڈیا کے ذریعے سے دنیا کی پیشہ ورانہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہو, کیا اپنی بیوی کے پاس واقعا سکون کی نظر سے دیکھ پائے گا؟ ناممکن ہے, ناممکن. وہ چند ایسی پیشہ ورانہ خواتین کو دیکھ رہا ہے جن کی زندگی میں سوائے ایک کام کے کچھ نہیں ہے, کہ انہوں نے مصنوعی نمائش کرنی ہے. اب یہ ایک واضح عنصر ہے کہ اگر کوئی مرد اس قسم کا ہو اس کو اپنے گھر میں چین نہیں مل سکے گا. اچھا جب چین نہیں ملے گا اس کا گھر تباہ ہوگا, اس کی اولادیں برباد ہو جائیں گی. اور یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ چونکہ اس نے میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو بے لگام کیا تھا. کیا ہم ٹی وی دیکھنے کی خواہش پر یہ قیمت دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح قیمت ہے؟ گھنٹے دو گھنٹے کی تفریح اس پر یہ قیمت ہو کہ میرا گھر تباہ ہو جائے, میری زندگی تباہ ہو جائے, یہ صحیح قیمت ہے؟ یہ کیا بے عقلی ہے؟ یہ تو احماقت ہے بالکل. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کو میں دو گھنٹے کی تفریح دوں گا, صرف ایک بات, پانچ سال کے اندر آپ کی ایک آنکھ لے لوں گا, میں احمق ہوں کہ میں یہ کام کروں گا کہ میں دو گھنٹے تمہیں تفریح تم سے لوں اور پانچ سال بعد میری ایک آنکھ چلی جائے گی, میں کیوں دوں ایک آنکھ اپنی؟ میں اس آنکھ سے اور بہت کچھ کام کر سکتا ہوں, اس گناہ کو کیوں انجام دوں گا؟ اب آپ تصور کر رہے ہیں, گھنٹے دو گھنٹے کی مصنوعی تفریح, ایبسلوٹلی آرٹیفیشل, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں مصنوعی ہیں, ان میں کوئی اظہار نہیں ہے, سب قسم مصنوعی ہیں. نہ اسٹوری ریئل ہے, نہ لوگ ریئل ہیں, نہ جذبات ریئل ہے, سب کا سب آرٹیفیشل اور پروفیشنل ہے. اس کے بدلے میں میں اپنی اصلی زندگی برباد کر دوں, آرٹیفیشل گولڈ لے کر اصلی گولڈ دے دوں, کہاں کا انصاف ہے؟ اس مصنوعی شوق کو دیکھنے کے سلسلے میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دوں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یعنی عقل کی کسی کیلکولیشن میں نہیں آتی کہ کوئی عقل مند آدمی یہ کام کرے گا, لیکن لوگ کر رہے ہیں, اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اچھا اب مرد تو مرد کے سلسلے میں یہ عرض کیا, اس سے بدتر یہ کہ خواتین بھی اس کام کو کریں جبکہ وہ جانتی ہیں اس کام کے نتیجے میں ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر اس وقت طے شدہ بات ہے کہ ان لوگوں نے خواتین کے اٹریکشن کے لیے اتنا کچھ رکھا ہے کہ ہر عورت کو اپنی اٹریکشن کے لیے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا. اچھا ایک دفعہ اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں, اس کے بعد لگام ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے خاندانی مسائل بننے, اس سے لوگوں کے تعلقات میں خراب ہونا ہے. کچھ نہیں ہو تو فیشن لے لیں, کچھ نہیں ہو تو فیشن لے لیں. میں کم از کم پہ جا کے فیشن کہہ رہا ہوں کہ اس سے بدتر بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی مثال کے طور پر ہم لوگوں کے یہاں ڈسکشنز ہیں کہ بھائی یہ جو ساس بہو کے تعلقات ہیں اچھے نہیں چل رہے ہیں, گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, مرد اور عورت کے تعلقات اچھے نہیں جا رہے ہیں. کیا ہم نہیں سمجھتے کہ ہم میڈیا سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, نہ اللہ مانتا اور اس کا دین مانتا ہے, نہ عقل مانتی ہے, نہ زندگی کی مصلحتیں مانتی ہیں, تو دیکھ کیوں رہے ہیں پھر؟ کس نے جبر کیا ہے کیا؟ یعنی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. مثلا ایک دفعہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنے کام کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے, وہاں کچھ خواتین بے پردہ ہوتی ہیں, مجھے میری ان پہ نظر پڑتی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو میں اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنی زندگی میں سب کچھ ترک کر دو, اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو, گھر سے باہر مت نکلو. تو بھائی وہ پھر کہے گا کہاں سے؟ وہ ایک مجبوری سمجھ میں آتی کہ چلو مجبوری میں جائے. یہ کہ میں خود ٹیلی ویژن خرید کے لاؤں, میں خود اس کو آن کروں اور میں خود وقت نکال کر اپنی زندگی سے فحشا دیکھو جس سے میری زندگی برباد ہو, میرے سارے بڑے اہداف ختم ہو جائیں اور میں مصنوعیات کے اوپر مر جاؤں, یہ عقل ہے؟ یہ کون سی فکر ہے, کون سی منطق ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں جو تفصیل سے عرض کر سکتا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنی زندگیوں پر رحم کیوں نہیں کر رہے. میں ابھی یہاں پہ معلوم کرتا ہوں مثال کے طور پر, بھائی اس علاقے کے اندر وہ کیبلز کے جو سینسر نہیں کر رہے وہ کتنے ہیں؟ بے تاشا ہے. کیوں؟ کون لوگ دیکھ رہے ہیں؟ آیا یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے نہیں رہ رہے؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی تصور ہے کہ اہل بیت نے اجازت دی ہو اس کی؟ اگر کسی کے ذہن میں تصور بھی ہو تو بھائی ہم بھی 25-26 سال سے 27 سال سے دین کے طالب علم ہیں. میں قاطعیت کے ساتھ آپ کی خدمت عرض کروں گا بغیر کسی شک و تردید کے کہ یہ حرام ہے. نہ وہ لباس کے جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے دیکھے جانے کے قابل ہے, نہ وہ فکر جو ٹیلی ویژن میں دی جا رہی ہے ان اسپیشلی چینلز کے ذریعے سے, اور بالاخص ان انڈین چینلز کے ذریعے سے, تو پاکستانی بھی کم نہیں ہوں گے یقیناً, وہ بھی اس میں کہیں آگے چل چکے ہوں گے اب اس معاملے کے اندر برائی کے سلسلے میں, تو قطعاً دیکھنے کے قابل نہیں ہے. آپ کیوں اپنی اولادوں پر رحم نہیں کر رہے, کیوں اپنے مستقبل کے اوپر رحم نہیں کرتے؟ ذرا مجھے بتائیے, ایک طرف سے آپ دعائے سلامتی امام پڑھیں, ایک طرف سے آپ امام کے انتظار کا دعویٰ کریں, ایک طرف سے ان کی نصرت کے لیے بےتابی کا اظہار کریں, اور دوسری طرف سے چند گھنٹوں کی فحشات دیکھ کر اپنے آپ کو زائل کر دیں, اس میدان سے باہر لے جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی عقل تجویز کرتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس معاملے کو آپ کی خدمت میں واضح کر کے اور کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ اپنے اوپر رحم فرمائیے. جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں ان سے میں عرض کروں گا, آپ اپنے اوپر رحم کیجئے. اس فیشن کی دوڑ میں, اس فحشا کی دوڑ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو غرق مت کیجئے. خدا نمتا نے آپ سے بڑے کام لینے کے لیے آپ کو اچھے دور میں پیدا کیا ہے. خدا نمتا نہیں معلوم آپ سے کیا کیا کردار لینا چاہتا ہے, چاہتا ہے آپ کے بچے امام کی نصرت کرتے ہوئے امام کے احوال انصار میں شامل ہوں, اور چند گھنٹے کی تفریح کی خاطر ہم سب کچھ برباد کیے دے رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. اتنی کم قیمت اپنی زندگی کی, اور اس کے بعد جو افسوس اور صدمہ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. یعنی مثلا زندگی میں کتنی دفعہ ہوتا ہے جب کوئی گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے, کتنا صدمے اور مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کتنی زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں, راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, اولاد کا کیا ہوگا, بچے بکھر جائیں گے, ماں باپ سب ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. کیوں ہو رہا ہے؟ چند گھنٹے ٹیلی ویژن کی تفریح دیکھ لیں, کون سی قیمت ہے یہ؟ اور وہی وقت بچا رکھ کر اگر دین پہ لگا دیتے اور اس کی سچی خوشی کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتے تو خدا اس سے زیادہ خوشی نہیں دے دیتا ہمیں؟ شیطان کی بیوی خوشی میں خوشی احساس ہوتی ہے, خدا کے دیے ہوئے دین میں خوشی احساس نہیں ہوتی. جبکہ میں تعجب سے یہ سوچتا ہوں کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ یہ مائک لے لیں, تو یہ مائک ایک سبسٹینشل چیز ہے, اس کا ایک فنکشن ہے, یہ ایک سبسٹنس ہے اور یہ ریالٹی ہے, امیجنیشن نہیں ہے. جب آپ کوئی ڈرامہ یا ٹیلی ویژن پہ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ریالٹی ہوتی ہے, کنفرم ہے کہ ڈرامہ ہے, کنفرم ہے کہ آرٹیفیشل ہے, کنفرم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو دیکھنے میں کیا فائدہ ہے پھر؟ اور تعجب اس پہ کہ اس کو دیکھ کر کوئی رو رہا ہوتا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے. کس پہ ہنس رہے ہو, کس پہ رو رہے ہو؟ مصنوعی پہ, جعلی پہ, دھوکے پہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو احسان محترم اپنے اوپر رحم کر. اور میں پھر یاد دلاؤں کہ ہمیں خدا نے اپنے امام کے بھی بھیجا تھا. مثلا وہ بہنیں کہ جو اس ٹائپ کے چینلز کو یا ٹیلی ویژن کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, بہنوں کو خاص کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ صحیح ہو جائیں پورا گھرانہ صحیح ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے ہی, ہمیں صحیح کرنا ہے اس کو. وہ جتنی توانائی استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثلا ہمیں وہ انڈین چینلز دیکھنے ہیں یا پاکستانی چینلز دیکھنے ہیں, ڈرامے دیکھنے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے, کیا کوئی طریقہ ہے کہ صحیح ہو؟ میں کہوں گا مطلقاً کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جائز ہو جائے, حرام ہے. اپنی زندگیوں کو برباد مت کریں. پھر اس کے بعد آپ پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھیں, کون کون سی دعائیں پڑھیں, سب تقریباً بیکار ہے, ترقی نہیں ملنی ہے, کوئی فلاح نصیب نہیں ہونی ہے. آپ کو پہلے اس کو ترک کرنا پڑے گا, لہٰذا یہ سارے دعوے بیکار ہو جائیں گے کہ شیعت ارتقا دکھائے, شیعت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے تیار ہو, یہ سب فضول باتیں ہو جائیں گی نعوذ باللہ تعالی اگر ہم اس حالت کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو اگر کوئی شروع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اتنا کچھ بول دیا, کچھ نتیجے بھی ملنے چاہیے. اللہ انشاءاللہ عمل کی اور اچھی تبدیلی کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب کر دے انشاءاللہ. ہر اچھے کام کے پیچھے خدا کی توفیق چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر کافی مرد حضرات تشریف فرمائے, بہت سارے لوگ اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو بعد میں نیٹ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دسیوں ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے, ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح خواتین بھی ہیں. اچھا اب ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے انڈین چینلز، پاکستانی چینلز، ڈراماز، موویز دیکھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، جو یہاں پر مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کی زندگی سے یہ آفت ختم ہو جائے، ان کی زندگی سے یہ مصیبت ختم ہو جائے. ظاہر ہے ہم خود تو نہیں کر سکتے کہ ہم گھروں پہ جا کے بند کریں گے، یہ تو نہیں کرنا، انہوں نے خود ہی ہے کرنا، انہوں نے خود ہے. ہم آخر میں کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سارے بات کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کے مضرات کیا کیا ہیں، اس کے نتائج غلط کیا کیا ہیں. اب جو ایک اور کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدایا اس گناہ کے ترک کرنے میں ان کی مدد کر دے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس دعا کو پورا کرنے کے لیے کہ خدا ہماری یہ دعا سن لے، اور جو مومنین و مومنات، مرد اور عورت اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، خدا نے مثال ان کی نصرت کر دے، تین دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ان برائیوں میں مبتلا ہوں گے، ہمارے نزدیک کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، قطعاً برائی ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر ڈراماز، موویز، اس قسم کی چیزیں دیکھنا ہمارے نزدیک قطعاً برائی ہے. اس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہوں گی. ہم نے تین دفعہ درود بھیجوا کر، اہل بیت کا ذکر کر کے ان لوگوں کے لیے خدا سے توفیق طلب کی ہے، خدا ان کے ترک کرنے کے کام کو ان کے لیے آسان کر دے. اچھا شروع میں ان کو بہت مشکل لگے گا، شروع میں ان کو بہت مشکل لگے گا، یعنی ان کو یوں لگے گا کہ جیسے اب یہ نہیں دیکھا تو زندگی کا مزہ کیا ہے. شروع میں ان کو یوں لگے گا کہ بھئی یہ جو کر دیا تو اب زندگی میں بچا کیا ہے. صحیح، اپنے آپ سے ہمیشہ ایک بات پوچھیں کہ آیا گناہ سے لذت مل سکتی ہے؟ میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں چاقو چلاؤں تو اس کا ایک مزہ ہے کہ میں چاقو چلاؤں، لیکن یہ جو کٹے گا اب یہ لذت ہے کیا؟ یہ لذت نہیں ہے. اگر خدا کو اپنے بندوں کو لذتوں سے روکنا ہوتا تو جنت کیوں بنائی تھی اس نے؟ جنت لذتوں کے لیے بنائی ہے. تو کیا خدا نعوذ باللہ تعالی، سب نعوذ باللہ تعالی، یہ کنجوسی دکھائے گا کہ اپنے بندوں کو لذتوں سے روک لے؟ اگر گناہ میں لذت واقعی ہوتی تو خدا اپنے بندوں کو کیوں روکتا؟ اس کا مطلب ہے اس میں لذت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے سب. خدا بہت چاہتا ہے آپ کو، آپ کی لذتوں میں رکاوٹ کیوں بنے گا؟ اور خدا کا کیا جائے گا اگر آپ کو لذت ملے گی؟ خدا کیوں آپ سے لذت روکے گا؟ بھائی ممکن ہے ایک باپ اپنے بچے کی کوئی لذت روک لے کہ بھائی اس نے پیسے خرچ کر دیے تو میں کہاں سے خرچ کروں گا، یہ سارا کھا گیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا. اللہ کیوں روکے گا؟ اگر اس میں لذت ہوتی تو خدا قتل نہیں روکتا، اس کو پتا ہے اس میں لذت نہیں ہے، اس میں آپ کی تباہی ہے، اس نے اپنی محبت کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے آپ کے اوپر. اچھا اب شروع میں ترک کریں گے تو لگے گا یہ تو کچھ مزہ ہی نہیں رہا زندگی کے اندر. اب جا کے اصلی لذت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اصلی لذتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جائیں تفریح کریں. ممکن ہے کوئی یہ کہا ایام اعظم اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا چونکہ موضوع میں آ گیا میں مجبور ہوں عرض کروں. مثلا فرض کریں آپ لذت لینا ہے، جا کے نیچر میں کچھ تفریح کریں، کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر میں نیچرل لائف کے ذریعے سے کچھ تفریح لوں اس سے کیا ہوگا. پازیٹو ترین کام یہ ہے. رہبر معظم کے بارے میں قطعاً مجھے پتا ہے، یہ نہیں پتا کتنا فریکوینٹلی، لیکن ریگولر پہاڑی پہ جاتے ہیں چڑھنے کے لیے، فٹ بھی رہیں گے، تفریح بھی ہے، سالم تفریح اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. اتنے بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے ہیں تاکہ بدن توانائی میں رہے. اب ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چار چار گھنٹے ٹیلی ویژن، ٹی وی، کمپیوٹر کے اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وجود تباہ ہو گئے، ان کے جسموں میں کوئی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے، اسپورٹ سے جیت گئے، یعنی یہ فٹ بال دیکھنے والے ہیں، کھیلنے والے نہیں ہیں. بھائی کم سے کم کھیل ہی لو، تمہارے جسم میں ہی کوئی جان پڑ جائے گی. یہ کیا کہ تم نے صرف کمپیوٹر کے اوپر کھیل لیا فٹ بال اور چیمپئن بن گئے، وہاں امیجنری چیمپئنز ہیں سب کے سب، ان کے جسموں میں بھی طاقت نہیں ہے، روح تو چھوڑ ہی دیں گے. بھائی کوئی پازیٹو تفریح لیں، آپ کوئی پازیٹو کام کریں، نیچر میں چلے جائیے، کوئی اسپورٹس ہی رکھ لیجئے جو ریگولر اسپورٹس ہوں، آپ کے جسم کو طاقت دیں، انرجی دیں. اچھا مثلا میرا جیسا آدمی جس کی اب اسپورٹس کا ٹائم تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اب یہ کیا کرے؟ مثلا ٹی وی بھی نہیں دیکھے تو پھر کیا کرے؟ میں اپنے دل کی بالکل بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے لطف آتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاروں، میں کیوٹی جی کے ساتھ وقت گزاروں، کیا میرے بیوی بچے نہیں ہیں جو میری محبتوں کے اور میں ان کی محبتوں کا محتاج ہوں؟ میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی، بچوں کو محبتیں دے کر اس سے لطف لوں، کیا اس میں مزہ نہیں ہے؟ دنیا کی فاسقاؤں فاجراؤں کو دیکھ کر تو مجھے لطف ملے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزہ نہیں ہے مجھے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ خود بیماری ہے کہ مجھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے لذت نہیں لوں، یعنی میں دنیا کی مصنوعی ڈراموں کو دیکھ کر لذت لے رہا ہوں، حقیقی بندوں کے ساتھ کچھ نہیں. اور میں اس سے بڑھ کر عرض کروں گا، کام سے لذت لو، اپنے کام سے لذت لینی چاہیے. میں بخدا عرض کر رہا ہوں، جب کوئی پروجیکٹ دیکھتا ہوں چل رہا ہے، اس سے لذت ملتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ کے دین کے لیے کم سے کم ایک چھوٹا سا کام کیا. یہ لذت ہے آپ کی، ان چیزوں سے لذت لیں، یہ واقعی لذت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے چند لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی ایجاد کر دی، اور لوگوں کی دعاؤں میں لذت ہے، چاہے وہ آپ کی زبان، آپ کے سامنے زبان سے ایک لفظ نہ کہیں. اصلی لذتوں میں کیوں نہیں آتے؟ سایوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اصلی لذتوں میں اپنے کام سے لذت لیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر خوشی احساس کریں، اچھی چیز پڑھ کے لذت لیں، اچھی عبادت کے ذریعے سے لذت لیں. مثلا آپ واقعی کو ایسی عبادت کریں، اس کے اندر جو لذت ہے کیا قابل تصور ہے فلموں ڈراموں کے اندر ہوگی؟ کیوں لوگ چار چار گھنٹے ایک ایک سجدے میں رہتے ہیں؟ آیا لکڑیاں ہیں یہ لوہے ہیں، ان کو لذت نہیں چاہیے؟ اگر لذت نہ ہوتی تو چار چار گھنٹے کیوں پڑے تھے سجدے کے اندر؟ یہ اصلی لذتیں تھیں جن سے دور رکھنے کے لیے شیطان نے ہمیں یہ مصنوعیات دی ہیں. اپنی زندگی میں واپس آئیں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں ان آرٹیفیشلز میں، اور جب ہمیں وقت ہوتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے کہ ریئل لائف میں واپس آئیں تو ریئل لائف ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. پھر ان بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا ہے، چونکہ جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا تھا. یہ زندگی کا اس وقت کا المیہ ہے. سارے بڑے اہداف ختم ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لذتوں کے اوپر، مصنوعی لذتوں کے اوپر. تو اپنی زندگی کو کنٹرول کیجئے، اپنے اہداف کو کنٹرول کیجئے، اپنے اوپر کچھ سختی کر کے اس مصیبت سے نجات حاصل کیجئے. آپ اس سے نجات حاصل کریں گے، آپ کے پاس ٹائم بے تحاشا ہوگا، اس ٹائم کو پازیٹیولی استعمال کیجئے. اس ٹائم کو لے کر زندگی کے اور بہت سارے کام آپ کو کرنے کو ملیں گے جو اس وقت کی ٹیلی ویژن برباد کر رہا ہوگا. تو حد تک امکان کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیوز اور انفارمیشن، اس سے زیادہ میں ٹیلی ویژن استعمال نہ کریں. میں اس میں بھی نہیں کرتا، میں احتیاطاً اس میں بھی نہیں کرتا، اور قطعاً بے خبر نہیں ہوں، مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں بے خبر نہیں ہوں. میں نہ نیوز میں استعمال کرتا ہوں، نہ انفارمیشن میں استعمال کرتا ہوں، نہ انٹرٹینمنٹ کے اندر ٹیلی ویژن چینلز کو استعمال نہیں کرتا. ہاں انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں، جو تقریباً کنٹرول ہوا ہوا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آئی تو اس کو کسی اور چینل سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہاں پہ خدا کا شکر ہے کہ اس مصیبت میں نہیں ہے جہاں جو ہم ٹیلی ویژن کے اندر ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی کچھ فحاشا آتے ہیں، اس کا کوئی مقایسہ نہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہا ہے، اور انٹرنیٹ کافی حد تک کنٹرولڈ ہے آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ بالکل غیر کنٹرولڈ میں آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ الگ الگ ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کر جائیے. ابھی کیا یہ توقع کریں کہ بہت سارے مرد اور عورت مثال کے طور پر انڈین چینلز، پاکستانی چینلز، ڈراماز اور موویز دیکھنا بند کریں گے؟ توقع تو کی جا سکتی ہے کہ خدا نے مطلب لطف کرے گا اور کچھ ایسی بہنیں کہ جو ریگولرلی ڈرامے دیکھ رہی ہوں گی وہ بند کریں گی کسی طریقے. خدا ان پہ رحم کرے واقعہ، اور خدا کا لطف کرم ہو کہ ان کے اوپر یہ رحم ہو جائے، اس سے پہلے کے معاملات بہت خراب ہو جائیں ان کے لیے، اور بہت ساری عورتوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. تو میں نہیں جانتا اس سے زیادہ تفصیل سے میں اپنی ذمہ داری کیسے انجام دے سکتا ہوں. جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کیا تقریباً گزشتہ ایک گھنٹے کے اندر، اس شرعی ذمہ داری کے تحت تھا کہ کل خدا ہم سے یہ نہ کہے کہ تمہارے سامنے اتنے لوگ تھے اور ایک دین کی مصیبت تمہارے آنکھوں کے سامنے واضح تھی، تم نے کہا کیوں نہیں؟ کچھ مثالیں شاید بعض لوگوں کو اچھی نہ لگی ہوں کہ مثلا ہم نے اس طرح کھل کے بات کیوں کی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جو دین کی مصلحت زائل ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، وہ اس سے کہیں بڑی ہے کہ ہم تکلفات میں رہ جائیں اور ان باتوں کو نہ کہہ سکیں۔ خدا انشاءاللہ جو لوگ ترک کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے ارادے کو مضبوط فرمائے، اور ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرنا۔ ایک بار پھر اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کسی طرح جب اس ان مراحل سے گزریں گے تب ہم تیار ہوں گے کہ خدا ہمیں کوئی کام دے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ خدا سے کوئی کام طلب کرے تو لوگ کہتے ہیں ہم کیسے خدا سے کام طلب کریں، دعا کیوں نہیں مانگیں گے خدا سے کہ خدا ہماری جو برائیاں ہیں، جو ہماری خامیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو ختم کر دے اور اپنے دین کے لیے ہمیں بھی استعمال کر لے۔ ہم سب نے کہیں نہ کہیں موت کے چنگل میں پھنسنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ وہ مولا کا جملہ کتنا نفیس ہے کہ اگر موت ہی آنی ہے تو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں کیوں نہ آئے، اگر موت ہی آنی ہے، اگر یہی انجام ہے کہ آخر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے تو اللہ کی راہ میں زخم کیوں نہ لگے اور اس سے کیوں نہ شہید ہوں گے۔ موت اچھی موت آئے، پھر مرنا تو ہے، مرنا ہے، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، کم کی عمر میں، زیادہ کی عمر میں، موت تو آنی ہے۔ موت آنی ہے تو اللہ سے طلب کرو خدا اچھی موت دے دے، اچھی زندگی دے، اچھی موت دے۔ اچھی موت بہت بڑی سعادت ہے، آسانی سے نہیں ملنی چاہیے۔ اچھی موت کے لیے انسان کو اچھی زندگی گزارنی پڑے گی، تب کہیں جا کے خدا تعالیٰ اچھی موت دے دے گا۔ پھر اس اور اہل بیت کی دعاؤں میں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں اچھی موت طلب کرنے کے لیے کہا گیا، اچھی موت طلب کرو آپ، ہم اچھی زندگی گزاریں اور خدا سے طلب کریں، خدا تو نے کچھ بندوں کو شہادتیں نصیب کی، کچھ بندوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیدار نصیب کرتا ہے موت کے بعد۔ کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس معاملے کے اوپر، کتنے واقعات موجود ہیں کہ کوئی مر رہا ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کوئی دلاسا دیتا ہے، کوئی اس کے لیے تسلی کا سبب بنتا ہے، کوئی کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم خدا سے طلب نہ کریں، خدا جب ہم مر رہے ہوں تو اہل بیت کی زیارت نصیب ہو جائے، طلب ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ ان سب کے لیے قربانیاں دیتے چلے جائیں گے اور طلب کرتے چلے جائیں گے۔ گویا خدا نے شاید کربلا کی یاد اس لیے رکھی ہے، ایک مقصد یہ ہو کہ ہم اچھی موت طلب کرنا سیکھیں۔ کربلا میں لوگوں نے کتنی اچھی موت لے لی کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو جب خاک کربلا پہ گرتے تھے تو سید الشہداء تشریف لاتے تھے ان کو اٹھانے کے لیے۔ کتنی بڑی سعادت ہونی چاہیے۔ آج میں اور آپ سوچ کر ان کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں کہ مثلا جب حضرت جان زمین پر گرے تو وہ وحشی غلام تھے، لیکن سید الشہداء خود تشریف لائے ان کی لاشیں کے اوپر۔ روایت میں لکھا ہے مستند اچھی روایت میں کہ فرمایا کہ سید الشہداء نے ان کے چہرے پر سے خاک کو، خون کو صاف کیا اور ان کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا۔ آپ تصور کر رہے ہیں کتنی پرسکون موت ہوگی جو سید الشہداء کی گود میں آ رہی ہو۔ کوئی انسان اپنی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کیا سوچ پائے گا کہ دین کی راہ میں نکلے، اس کے جسم پہ دین کی راہ میں زخم لگے اور امام معصوم اس کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت جان نے دیکھا کہ میرا سر سید الشہداء کے زخم پر۔ یہ جان کون سے جان ہے جو سید الشہداء سے کہہ رہے تھے کہ مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، مجھے باہر مر نکالنا۔ سید الشہداء کے سامنے حضرت جان کا یہ محبت کا اظہار بہت عجیب تھا۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا جان سے کہ جان ہم نوکروں کو، غلاموں کو سختی کے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے راستے پر جائیں۔ کہا تم چلے جاؤ اپنے راستے کو لو. جان نے کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا, میں نے آپ کا نمک کھایا ہے, میں یہاں سے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جو سید الشہداء نے اس جملے سے شاید یوں کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ مثلا وہ نمک حلالی کی خاطر رکنے پر مجبور ہو گئے, تو سید الشہداء نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام احسانات تم پر سے اٹھا لیے ہیں, تم غلام تھے میں نے تمہیں آزاد کیا, اب تمہارے سر کے اوپر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اب چلے جاؤ. اور میں دیکھا کہ وہ نمک کی بات کہنا شاید مولا کو قبول نہیں ہوئی, اب ایک اور طریقے سے داخل ہوئے. کہا مولا میں انتظار کر رہا تھا کہ کبھی آپ کو کسی غلام کی قربانی کی ضرورت پڑے. پہلے نمک کی بات کی کہ شاید نمک کے بہانے سید الشہداء اجازت دے دیں گے میں ساتھ رک جاؤں. سید الشہداء نے کہا میں تمہیں غلام کو آزاد کرتا ہوں, اب تمہارے کو کوئی ذمہ داری نہیں. اور ایک اور راستے سے داخل ہوئے. کہا مولا میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو کبھی قربانی کی ضرورت پڑے گی, میں جان دوں گا, میں میرا کام ہو جائے گا. سید الشہداء نے فرمایا تمہاری قربانی قبول ہے لیکن تم چلے جاؤ. اور میں نے کہا مولا سر نہیں ہو کے دے رہا. اب ایک اور طریقے سے داخل ہوئے. کہا مولا کہیں اس وجہ سے تم دیکھ رہے کہ میں کالا ہوں, میں سیاہ ہوں. کہا مولا اس وجہ سے تمہیں دیکھ رہے کہ میری جسم پہ بدبو آتی ہے, آپ کو میری بدبو اچھی نہیں لگی. اب سید الشہداء کے سامنے قبول کرنے میں کسی کا کوئی چارہ کار نہیں تھا. فرمایا نہیں, تم زندہ ہو, تم خوش ہو, تم منور ہو, تم نوران ہو, جاؤ جنگ لڑو. اور جب حضرت جو زمین پر گرے اور سید الشہداء خود تشریف لائے, وہ جو دعا مانگی وہ واقعی دعا حضرت جون کی ان جملات کے تحت تھی. جون نے کہا تھا مولا شاید میں حبشی ہوں آپ کو اچھا نہیں لگا, شاید میرے جسم میں بدبو ہے آپ کو اچھا نہیں لگا. سید الشہداء نے ان دو کے مقابلے میں دعا مانگی اور کہا خدا جون نے ہماری راہ میں جان دی ہے, اس کو روشنی دے دے, اس کو نورانی دے دے, اس کے جسم میں خوش نہیں اٹھا دے. سید الشہداء کی مانگی بھی دعا تھی, ہمارے پاس روایت موجود ہے. مولا چوتھے امام جب تشریف لائے بنی اسد کی مدد سے لاشوں کو دفن کر رہے تھے, تو ایک لاش کو بنی اسد نے دیکھا اس میں سے بہت خوشبو آ رہی تھی. وہ نزدیک آئے اور مولا چوتھے امام سے کہا مولا اس کا راز کیا ہے, اس میں سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا اس کو ہمارے بابا نے دعا دی ہے, اس کو ہمارے بابا نے دعا دی ہے. وہ جب اس جگہ پہنچتا ہوں ہمیشہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے خدا کے جوہر کے صدقے میں اپنے لیے آپ کے لیے نورانیت نہ مانگو. اس ایک حبشی غلام کی دعا تو نے قبول کر لی تھی, اس کو نورانیت دی تھی, ہم نے وہ قربانی نہیں دی ہے, لیکن ہمیں روایات نے وعدہ کیا ہے جو اس قربانی پہ روئے گا اس کو بھی قربان ہونے والوں کی جگہ ملے گی. تو خدا پورے جان کی قربانی کے سطح نے ان کے جسم کو نورانی کیا تھا, ان کے جسم میں خوشبو ماری تھی. تم سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس غلام کے پرخلوص قربانی کے سطح نے ہمارے وجوہ کو, ہمارے چہروں کو منور فرما, ہمارے دلوں کو منور فرما, ہمارے وجوہ کو اس خوشبو سے نصیب فرما, قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو اہل بیت کی خدمت گزاروں میں قرار فرما, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان گرام شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.